السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
انسداد دہشت گردی میں پاکستان کی قربانیوں کے باوجود اس پر شک کیا جا رہا ہے دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مدد کرے، مشیر قومی سلامتی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا،
پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا، بھارت کو عالمی قوانین کے سامنے جھکنا پڑے گا. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں خطاب، میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغول.
اور بین الاقوامی خبروں میں، چین نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ 50 ارب مالیت کی امریکی اشیاء پر محصولات عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جو امریکہ کی طرف سے عائد کیے گئے محصولات کا جواب ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے امریکہ پر خطے میں عدم توازن پیدا کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کی قربانیوں کو کبھی اعتراف نہیں کیا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی ناصر خان جنجوا نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے، لیکن انسداد دہشت گردی میں اس کی کاوشوں کے باوجود اس پر عسکریت پسندوں کی حمایت کے الزامات لگائے جاتے ہیں. بدھ کو اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد بھی اس نے امریکہ اور مغرب کے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ان کے بقول سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہوئی. انہوں نے کہا کہ دنیا انسداد دہشت گردی کے ضمن میں پاکستان کی کوششوں سے متعلق واضح نہیں، اور اسی وجہ سے اس پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں.
Despite so many sacrifices and contributions made by Pakistan, Pakistan is still blamed to be playing a double game.
ناصر جنجوا کا کہنا تھا کہ بے شمار قربانیوں اور کاوشوں کے باوجود پاکستان پر اب بھی دوغلا کھیل کھیلنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہ کہا گیا کہ پاکستان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی مدد کر رہا ہے اور انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے. اس بارے میں دنیا ابہام کا شکار ہے. امریکہ کی طرف سے پاکستان پر اپنے ہاں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے مطالبات میں شدت آئی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے مشترکہ مفاد میں ہے کہ وہ عسکریت پسندوں، خصوصاً حقانی نیٹ ورک کے خلاف سنجیدہ کارروائی کرے. اسلام آباد تواتر سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ اس نے اپنے ہاں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا صفایا کر دیا ہے، اور اگر امریکہ کے پاس کوئی معلومات ہو تو وہ اسے فراہم کرے، جس پر پاکستان کارروائی کرے گا. مشیر قومی سلامتی ناصر خان جنجوا کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو انسداد دہشت گردی میں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان اور بھارت دونوں نے کہا ہے کہ جامع مذاکرات کی جانب بڑھنے کے لیے وہ شدید تناؤ کی موجودہ صورتحال کو بتدریج کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے باوجود تعلقات میں بہتری کی کوششیں بھی جاری ہیں. بھارت کے ہائی کمشنر اجے بساریا نے منگل کو پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی. ناصر خان جنجوا کے دفتر سے منگل کی شام جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا سے ملاقات میں بھارتی کشمیر میں امن و امان کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی. ناصر خان جنجوا نے کہا کہ پاکستان تمام حل طلب مسائل کو جامع مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے. پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے بھارتی کشمیر میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف طاقت کے استعمال سے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. بیان میں کہا گیا کہ تنازعات کا حل اور آگے بڑھنے کا راستہ مذاکرات ہی سے تلاش کیا جا سکتا ہے. بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ قیدیوں کے تبادلے طبی ٹیموں کے ایک دوسرے کے ممالک میں دوروں اور تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے اقدامات تعلقات کی بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بھارتی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے اقدامات سے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے جو بڑے مسائل کے حل کا سبب بھی بنے گی۔ ملاقات کے بعد جاری بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تعاون میں بہتری کے ممکنہ راستے تلاش کیے جائیں جن سے بالآخر جامع مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے آج پاکستانی انتظام والے کشمیر کے مرکزی شہر مظفر آباد میں کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
ایسے میں کہ جب بھارتی کشمیر میں دو روز قبل مبینہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے بعد حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ بھارت کو کشمیر کے بارے میں عالمی قوانین کے سامنے جھکنا ہوگا۔ بدھ کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ماضی میں بھی کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا تھا اور آئندہ بھی ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔
سات دہائیاں گزر جانے کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر کے بہادر اور غیور عوام نے اس غیر قانونی اور جابرانہ قبضے کو نہ صرف تسلیم نہیں کیا بلکہ وہ عرصہ دراز سے اس تسلط کے خلاف نبرد آزما ہے۔ پاکستان پہلے بھی اپنے کشمیری بھائیوں کی جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا، آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ اپنے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کو جاری رکھے گا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وہاں اپنا خصوصی نمائندہ بھیجے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھارتی کشمیر کے عوام کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے بدھ کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عباسی کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب دونوں ملکوں کے سفارتی عہدیداروں کے درمیان بات چیت کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ باور ہے کہ بھارت کشمیر کے تنازع کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دیتا ہے جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیر کے تنازع کا واحد حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کشمیر کے بارے میں منظور کی جانے والی قراردادوں پر عمل درآمد ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس برسوں کی بد اعتمادی اور مسابقت کی تاریخ کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ دو طرفہ سیاسی، فوجی اور اقتصادی تعلقات میں بہتری کی حالیہ کوششیں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے آیاز گل کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے ماسکو میں سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے روانگی سے قبل وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان روس کی افغانستان میں بڑھتی ہوئی شمولیت کو خطے میں امن اور جنگ سے تباہ حال ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کی جانب ایک اہم قدم کے طور پر دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے ماسکو کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کو وہ ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک اپنے ماضی کے تعلقات کو پس پش ڈال کر ایک نئی بنیاد استوار کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کانفرنس میں وہ اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی کریں گے جن میں وہ دونوں ملکوں کے آئندہ کے باہمی دفاعی تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات میں یہ تبدیلی ایسے میں آئی ہے جب پاکستان اور واشنگٹن کے برسوں کے تعلقات حالیہ کچھ برسوں سے ایک بار پھر تنزلی کا شکار ہیں۔ روس اور پاکستان کے تعلقات میں سن 2014 میں اس وقت بہتری کے آثار نظر آئے جب دونوں ملکوں نے روس کے وزیر دفاع کے پاکستان کے تاریخی دورے میں دفاعی تعاون کے ایک معاہدے کے فریم ورک پر دستخط کیے تھے۔ پاکستان اور روس کی افواج نے سن 2016 اور 17 میں مشترکہ فوجی مشقیں کی تھیں اور سن 2018 میں اس کا اعادہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سوشل میڈیا فیس بک کے چیف ایگزیکٹو مارک زوکربرگ رازداری کے اس اسکینڈل کے بارے میں کانگریس کی کمیٹی کے سامنے سماعت میں پیش ہوں گے جس نے اس کمپنی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایوان کی توانائی اور تجارتی کمیٹی نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ زوکربرگ 11 اپریل کو پیش ہوں گے اور برطانیہ کی مشاورتی فرم کیمبرج اینالٹیکا کے بارے میں بیان دیں گے جس نے فیس بک کے لاکھوں ارکان کا ڈیٹا حاصل کر لیا تاکہ اسے امریکی انتخابات میں ووٹروں پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس فرم کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سن 2016 کی انتخابی مہم نے ہائر کیا تھا اور اس کے لیے فرم کو تقریباً 6 ملین ڈالر ادا کیے گئے تھے۔ چین نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ 50 ارب مالیت کی امریکی اشیاء پر محصولات عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جو امریکہ کی طرف سے عائد کیے گئے محصولات کا جواب ہیں۔ ان چینی اقدامات سے 106 امریکی اشیاء پر محصولات میں 25% اضافہ کیا جائے گا جن میں سویابین، طیارے اور کاریں شامل ہیں۔ چین کی وزارت تجارت نے کہا کہ یہ سوال کہ یہ محصولات کب سے مؤثر ہوں گے، اس کا انحصار امریکی محصولات کے نافذ العمل ہونے پر ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے پچھلے ماہ اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ وہ چینی مصنوعات پر 50 ارب ڈالر کے محصولات عائد کر رہے ہیں، اور منگل کے روز امریکی تجارتی نمائندے نے 1300 اشیاء کی فہرست جاری کی تھی جن میں ایرو اسپیس، طبی اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی مصنوعات شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ امیگریشن کے معاملے پر سخت رویہ اختیار کرے گی۔ گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے میکسیکو کی سرحد پر فوج تعینات کی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے جیف کسٹر کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
صدر ٹرمپ ان دنوں مسلسل غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز نیوز کانفرنس میں وسطی امریکہ سے آنے والے ایک قافلے کا ذکر کیا جس میں 1000 سے زیادہ افراد شامل ہیں اور جو میکسیکو سے ہوتے ہوئے 2000 کلومیٹر طے کر کے امریکہ میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اس قافلے میں ہونڈراس، گوئٹمالا اور ایل سیلواڈور کے باشندے ہیں جو بھوک اور لڑائی سے گھبرا کے اپنے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میکسیکو سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے سرحد پر فوج بھیجی جائے گی۔ محکمہ دفاع پینٹاگون کے ایک اہلکار سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس قافلے کے کوارڈینیٹر ایرینیو موجیکا نے کہا، اگر وہ سرحد پر فوج تعینات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں بدنام کرنے کے لیے، اپنی ڈرانے والی پالیسی نافذ کرنے کے لیے وہ قافلے کے لوگوں کو فوجی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آپ ان خواتین کو دیکھیں، ان تمام خواتین اور بچوں پر نظر ڈالیں جو تشدد سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ یہ تھے قافلے کے کوارڈینیٹر ایرینیو موجیکا کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے ارکان نے گزشتہ روز ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں سرحد پر حکمت عملی اور نیشنل گارڈز کو متحرک کرنے پر غور کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے سرحدی قوانین بہت کمزور ہیں اور غیر قانونی تارکین وطن ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے برعکس میکسیکو اور کینیڈا کے قوانین بہت بہتر ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی شام میں مداخلت کا ایک فوری اختتام ہو رہا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس یہ بتانے سے انکار کر رہا ہے کہ یہ اختتام کب ہوگا، باوجود کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار عوامی سطح پر کہتے رہے ہیں کہ امریکی فورسز کو وطن واپس آنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ شام میں داعش کے خاتمے کے لیے فوجی مشن ایک فوری خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ داعش کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اور اس کے ساجیدار شام میں داعش کے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے خاتمے کے اپنے عہد پر قائم ہیں۔ ہم اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں اپنے اتحادیوں سے مشورے جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرایا تھا کہ شام میں امریکی فوج کا مشن پورا ہو گیا ہے اور اسے اب وہاں سے واپس بلا لینے چاہیے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں 3 بالٹک ریاستوں کے سربراہان کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ شام میں امریکہ کی موجودگی کا بنیادی مقصد داعش کا خاتمہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا،
I want to get out. I want to bring our troops back home. I want to start rebuilding our nation. We will have, as of 3 months ago, $7 trillion in the Middle East over the last...
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، میں وہاں سے نکلنا چاہتا ہوں اور اپنی فوجیں واپس وطن لانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی قوم کی تعمیر نو چاہتا ہوں۔ پچھلے 3 ماہ میں مشرق وسطی میں ہم 7 کھرب ڈالر خرچ کر چکے جو ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے۔ پچھلے 17 سال میں ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد افراد اور تنظیموں کی ایک فہرست جاری کیے جانے کے بعد ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے تجزیہ کاروں سے ان کی رائے معلوم کی ہے۔ ڈیفنس یونیورسٹی میں شعبہ انسداد دہشت گردی کے استاد ڈاکٹر خرم اقبال اور سینٹر فار پیس، سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے سلمان جاوید نے ان سے گفتگو کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
امریکہ کی جانب سے پاکستان کی ملی مسلم لیگ کو دہشت گرد گروپوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے ایک روز بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے بھی دہشت گرد افراد اور تنظیموں کی ایک فہرست جاری کی ہے جس میں صرف پاکستان سے تعلق رکھنے، یہاں سرگرم ہونے اور اس کی سرزمین کو استعمال کرنے والے دہشت گرد گروپوں کے لیے کام کرنے والوں سمیت 139 نام شامل ہیں۔ اس بارے میں پاکستان کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں شعبہ انسداد دہشت گردی کے ڈاکٹر خرم اقبال کا کہنا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ امریکہ کی جانب سے ملی مسلم لیگ کو دہشت گرد گروپوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے اعلان کے فوراً بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے بھی یہ فہرست جاری کی گئی۔ ان کے الفاظ،
یہ کوئنسیڈنس ہرگز نہیں ہے۔ امریکنز پالیسی میکر یہ سمجھتے ہیں کہ ملی مسلم لیگ کا جو ایمرجنس ہے یہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے، اور اسی پالیسی کے تحت انہوں نے ملی مسلم لیگ کو بھی جماعت الدعویٰ کی ایک فرنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہے، اور اس سے منسلک جتنے لوگ تھے ان کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا ہے۔ تو یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سسٹینڈ ایفرٹ کا حصہ ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے ویج کی جا رہی ہے جماعت الدعویٰ کی ٹرانسفارمیشن کو روکنے کے لیے۔
سینٹر فار پیس سیکورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے سلمان جاوید کا کہنا تھا کہ یہ بھی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں میں سے ایک ہے۔ ان کے الفاظ،
یہ بظاہر تو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، کیونکہ اس سے ایک دو دن پہلے ہی یو ایس نے جو ملی مسلم لیگ جو کہ اتنا فیس تھا پرانی آرگنائزیشن کا، اس کو اپنی پروسکرائب جو آرگنائزیشن ہے اس کی لسٹ کے اندر شامل کیا تھا، اور اس کے ہی دو دن بعد آپ یہ لسٹ دیکھتے ہیں جس میں 41 لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو جن کو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یا تو انہوں نے پاکستانی سوائل یوز کی ہے یا یہ کسی نہ کسی زمانے پاکستان کے اندر رہے ہیں، اور اب وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اور ابھی اپنی وہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کے لیے پاکستانی سوائل یوز کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن اگر ماضی میں بھی کبھی انہوں نے پاکستان کی کوئی سوائل کبھی یوز کی ہے تو ان کو بھی انہوں نے اس لسٹ کے اندر ڈالا ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں رمزی کا بھی نام موجود ہے جو کہ جب وارن ٹیرر شروع ہوئی تھی تو اس کے ابتدائی دور کے اندر ہی وہ گرفتار ہوئے تھے۔ تو اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو یہ وہ تمام آرگنائزیشن کے لوگ ہیں جو کہ کسی زمانے میں پری 9/11 افغانستان کے اندر ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے، اور اس کے بعد جب افغانستان کے اندر امریکہ نے اپنے انویژن کی تھی تو اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ کبھی کسی ملک کے اندر اور کبھی کسی ملک کے اندر لامحالہ شروع میں وہ پیدا تھا پاکستان کے اندر ہی آ کے بیٹھے تھے۔ تو ان کا ڈائریکٹلی پاکستان سے کوئی تعلق ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن پاکستان سے ان کا پکڑا جانا جو ہے اس کے اندر پاکستان کی جو اسسٹنس ہے وہ بہرحال ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر ان 139 لوگوں کی فہرست کے اندر کچھ ایسے نام موجود ہیں جن کو پاکستان اس وقت شاید اپنے شہری گردانتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان اسے کلیم کرتا ہے کہ پہلے ان کے خلاف آپ کچھ ٹھوس ثبوت لے کر آئیں پھر کاروائی کریں گے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے بنسبت اس چیز کے کہ ٹیررزم کو جو ہے وہ کٹ کیا جائے۔
اس سوال کے جواب میں کہ ایمن الزواہری اور داؤد ابراہیم جیسے لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں جن کی موجودگی سے پاکستان انکار کرتا ہے، تو ڈاکٹر خرم اقبال نے کہا کہ پاکستان کو قصدا نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا،
دیکھیے ایمن الزواہری کا معاملہ ہو یا القاعدہ سے منسلک اور عسکریت پسندوں کا معاملہ ہو، یقیناً وہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور یقیناً ان کے نام اس فہرست میں شامل کر کے پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، لیکن ملی مسلم لیگ کو جماعت دعویٰ کے ساتھ اٹیچ کرنا اور اس کے بعد پھر ان سے جڑے لوگوں کو اس فہرست میں شامل کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ انیشیٹو ہے، اور ہمیں دہشت گردی کے خلاف ایک ون فٹ آل اپروچ کی بجائے ہمیں بڑا کانٹیکسٹ اسپیسیفک ہو کے جانا پڑے گا۔ جماعت الدعویٰ کا معاملہ اور القاعدہ کا معاملہ، داعش کا معاملہ اور القاعدہ کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ تو یہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں موجود جو انسداد دہشت گردی کے ماہر ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔
یہ تھے ڈاکٹر خرم اقبال۔ دونوں ماہرین کا کہنا تھا کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں آئندہ عام انتخابات میں چند مہینے رہ گئے ہیں اور کراچی کے بہت سے شہری نہیں جانتے کہ وہ اس بار کسے ووٹ دیں گے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مبشر علی زیدی کی اس بارے میں ایک رپورٹ۔
ایم کیو ایم ماضی میں الطاف حسین کی قیادت میں متحد اور کراچی کے اکثریتی ووٹ بینک کی مالک تھی، لیکن پہلے لندن قیادت سے علیحدگی ہوئی اور پھر پاکستان کی تنظیم بہادر آباد اور پی آئی بی میں تقسیم ہو گئی۔ یہ دونوں دھڑے ایک دوسرے کی قیادت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن کے بعد یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے. دونوں گروپس کے رہنما تسلیم کرتے ہیں کہ دھڑے بندی برقرار رہی تو انہیں عام انتخابات میں شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. ایم کے ایم بہادر آباد کے رہنما اور رکن سندھ اسمبلی فیصل سبزواری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے کوئی الیکٹیبل نہیں, ہمارا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, تنظیم کا ووٹ بینک ہے. ووٹر پریشان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ایم کے ایم کے دھڑے ہونے سے اس کے ووٹ کی توہین ہو رہی ہے.
ہمارا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے کیونکہ آپ کے علم ہے کہ ہم میں سے کوئی الیکٹیبل نہیں ہے, ہماری تنظیم کا ووٹ بینک ہے. اور اگر تنظیم کا ڈھانچہ کمزور ہو جائے گا تو پھر ووٹ بینک بھی کمزور ہو جائے گا, باوجود اس کے کہ ہمارے ووٹرز اور ہمدردوں کی ایک بہت بڑی اکثریت رابطہ کمیٹی کے موقف کو درست سمجھتی ہے کہ آپ اصول کی بات کر رہے ہیں, لیکن 100% ووٹرز ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہم دوبارہ اسی طور متحد ہوں, منظم ہوں کہ جو ہماری روایت رہی ہے. یعنی ہم اس قضیے کو نمٹائیں, بصورت دیگر ہمارا ووٹر پریشان بھی ہے, اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کی اگر شیرازہ بندی ہو رہی ہے تو یہ ہمارے ووٹر کی بھی سبکی ہو رہی ہے, اس کو اپنی تضحیک سمجھ رہا ہے. ہماری فاروق ستار بھائی سے یہی درخواست تھی کہ ہم اور آپ اگر الگ الگ سمت میں بیٹھیں گے تو یہ تنظیم کو نقصان پہنچائیں گے, جس کی نیت ہم کی سمجھتے ہیں کہ نہ آپ کی ہے اور نہ ہماری.
یہ تھے فیصل سبزواری. ایم کے ایم پی آئی بی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی سید علی رضا عبدی کہتے ہیں کہ اگر ایم کے ایم دو دھڑوں میں بٹی رہی تو عام انتخابات میں ضرور نقصان ہوگا. کھینچا تانی سے بچنے کے لیے فاروق ستار پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں دھڑوں کو 11 اپریل کو بلایا ہے, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا.
بے شک اس سے واقعی میں نقصان ہوگا کیونکہ اگر یہ دو حصوں میں بٹی رہی تو مشکل ہو جائے گی, لیکن ہم نے جو فاروق ستار بھائی کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں انہوں نے فاروق بھائی کو یہی کہا ہے کہ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس رابطہ کمیٹی کی قیادت کرنی چاہیے یونٹی برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی بات ماننے کے لیے تو بے شک آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے کہ جس پہ واقعی میں پتنگ اس کھینچا تانی میں پھٹ رہی ہے تو پھر فاروق ستار بھائی بیک آف ہو سکتے ہیں اور وہ بیک آف ہو کے سارا کا سارا ایم کیو ایم جو ہے اس کا نام نشان پتنگ وہ جو ہے وہ بہادر آباد کے ساتھیوں کے ہینڈ اوور کر دیں اور وہ لوگ پھر اس کو چلائیں. لیکن ابھی یہ ہے کہ 11 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں پارٹیز کو بلایا ہے, اس کے بعد پھر ایک پراپر فیصلہ دے سکے گا کہ فاروق ستار بھائی کنوینر ہیں یا پھر خالد مقبول صدیقی بھائی کنوینر ہیں.
کراچی کی سیاست پر نظر رکھنے والے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے دونوں دھڑے مل بھی گئے تب بھی انہیں عام انتخابات میں ماضی کی طرح کامیابی نہیں مل سکے گی. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی 39ویں برسی کے موقع پر گڑی خدا بخش میں ایک جلسہ عام میں پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے خطاب کیا. ہمارے ساتھی اسفر امام کی رپورٹ.
ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے ملک بھر سے وفود لاڑکانہ پہنچے ہیں جن میں بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل ہیں. اس موقع پر پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کے بانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم ذوالفقار علی بھٹو کو کھونے کا درد صدیوں محسوس کرے گی, جبکہ جن لوگوں نے اس عظیم لیڈر کی جان لی وہ آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ بھٹو نے 73 کے آئین کی صورت میں ریاست کو متحرک, متفقہ اور مضبوط ساخ دی. 2 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے مسلم امہ کو متحد کیا اور خود عالمی سطح پر انقلابی لیڈر بن کر سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ بھٹو نے حقیقی جمہوریت کی بنیاد حق رائے دہی پر قائم کی اور پارلیمانی نظام قائم کیا, ملک اور عوام کی ترقی کے لیے بڑے معاشی منصوبوں کا آغاز کیا, خطے میں طاقت کا توازن قائم کیا اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. برسی کے موقع پر اس جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے نواز شریف سے جنگ رہے گی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کے پیٹ پر چھرا گھوپا ہے. آصف علی زرداری نے اعلان کیا کہ نواز شریف سے وہ گزشتہ 40 برس کا حساب لیں گے. انہوں نے پیشکش کی کہ ایک کمیشن بنا کر وہ اور نواز شریف دونوں احتساب کے لیے خود کو پیش کریں. ان کا کہنا تھا,
پر آج وہ دن آیا ہے کہ اپوزیشن بھی خود کرتے ہیں, حکومت بھی خود کرتے ہیں اور اس کے بعد حکومت پہ تنقید بھی خود کرتے ہیں. تنقید کس بات کی؟ آپ کی تو حکومت ہے, آپ کا تو پرائم منسٹر ہے, آپ کا تو چیف منسٹر ہے, آپ کا ہر جگہ چیف منسٹر ہے. ہاں ہو سکتا ہے بلوچستان میں اب نہ ہو, اس لیے کہ وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا لاہور میں موچی گیٹ پہ کھڑے ہو کے کہ ہم آپ کی حکومت جب چاہیں تب ہم گرا سکتے ہیں. تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلح نہیں ہو سکتی, آپ سے جنگ ہی رہے گی. اور انشاءاللہ آپ سے پیپلز پارٹی سیاست چھڑا کے رہے گی, ایک دن آ کے رہے گا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. جیسا کہ آپ کے علم ہے شام کی جنگ کو 7 سال مکمل ہو چکے ہیں اور اب یہ خونریز تنازع 8ویں سال میں داخل ہو چکا ہے. اس جنگ میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں کئی فریق برسر پیکار نظر آئے, جبکہ شام کی حکومت کو روس اور ایران کی ہر اعتبار سے مدد حاصل رہی. بتایا جاتا ہے کہ ایران نے اس جنگ میں اسد حکومت کی مدد کے لیے تربیت یافتہ فوجی عملہ بھی فراہم کیا, جس پر مختلف حلقوں کی طرف سے خیال آرائی بھی کی گئی. اب اسی پہلو سے شام اور ساتھی عراق میں ایران کے ملوث ہونے کی حمایت کے بارے میں رائے عامہ ہموار کرنے کی خاطر ایرانی عہدیداروں نے بظاہر ایک منفرد طریقہ اپنایا ہے. وہ ہلاک ہونے والے ایرانی فوجیوں کی تصویروں کو نمایاں کرنے کے لیے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اسے ایک نفسیاتی حربے سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے. ابھی چند دن پہلے ایران میں نوروز کے موقع پر ایک فٹ بال میچ میں ایک معروف کھلاڑی علی علی پور نے اس وقت اپنی جرسی اوپر کر لی جب وہ میچ میں گول اسکور کرنے پر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا تھا. اس کا مقصد دراصل ایک ایرانی کمانڈر کی تصویر کو نمایاں کرنا تھا جو جنگ میں ہلاک ہو گیا تھا. مقصد لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا تھا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مہدی جدینیا نے یہاں واشنگٹن سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایران میں جنوری کے شدید احتجاج کے بعد جس کے پس پشت اقتصادی وجود ہیں, لیکن بعد میں اس نے شام میں ایران کی فوجی مداخلت کے خلاف ایک احتجاج کی شکل اختیار کر لی تھی. حکام تمام ایسے ذرائع استعمال کر رہے ہیں جن سے علاقے میں حکومت کے عزام کی حمایت میں عوامی رائے عامہ ہموار کی جا سکے. جنوری کے مظاہروں میں لوگوں نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کے لیے ایران کی حمایت کے مخالفت میں یہ نعرے بلند کیے تھے کہ شام میں ہمارے پیسے مت ضائع کرو اور ہمارے بارے میں خیال کرو. فٹ بال کی بین الاقوامی فیڈریشن اسٹیڈیم کے اندر اور کھیلوں کے مقابلوں کے دوران تجارتی, سیاسی اور مذہبی نوعیت کی علامتوں کی نمائش کی مخالفت کرتی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ایرانی حکمرانوں کی جانب سے عوامی مخالفت کا توڑ کرنے کے لیے ایک نفسیاتی حربہ ہو سکتا ہے. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
ایک ضروری اعلان سن لیجیے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں. پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پیر 9 اپریل 2018 سے پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 9, 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے. اس 5 منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر ڈین کرافٹن۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔